أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على صدق رسول العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات الله ولادت کی شب کی مناسبت سے سب سے پہلے تو زمانے کے امام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے بعد اس دنیا میں جتنے مراجع کرام علماء اعظام موجود ہیں، صاحبان ایمان، یہاں تک کہ یہ تو ایسی ولادت کی شب ہے کہ جس میں فقط دنیا والوں کو مبارکباد پیش کرنا مناسب نہیں ہوگا، آسمان والوں کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہیے، چنانچہ فرشتوں کو بھی مبارک ہو، جنوں کو بھی مبارک ہو، دوسری مخلوقات کو بھی مبارک ہو. اور اس مبارک شب کی مناسبت سے با آواز بلند ایک صلوات پڑھنا. اگرچہ میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ آج کی شب کوئی فقہی مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کروں، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کل کے ایک مسئلے کی وجہ سے ذرا سی غلط فہمی ہو گئی، کیونکہ میں نے چاند کا کل مسئلہ چھیڑ دیا تھا، اور اس مسئلے میں آخر میں جا کے نتیجہ نکلا تھا کہ قوی امکان یہی موجود ہے کہ اس مرتبہ آیت اللہ خوئی والوں کی عید الگ ہوگی اور آیت اللہ سیستانی والوں کی عید الگ ہوگی. جب یہ امکان موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر شب قدر میں بھی، شب قدر کا تذکرہ بھی آیا تھا، تو شب قدر بھی الگ الگ ہونا چاہیے. بظاہر میری گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ چونکہ عید الگ الگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آیت اللہ خوئی والے ایک دن پہلے سے روزہ رکھ رہے ہیں اور ان کا رمضان ایک دن پہلے سے شروع ہو گیا ہے، لہذا ان کا رمضان ایک دن پہلے ختم ہو جائے گا اور ایک دن پہلے عید منائیں گے، جبکہ آیت اللہ سیستانی والے ایک دن بعد میں روزہ شروع کر رہے ہیں اور ایک دن بعد میں عید منائیں گے. اس اعتبار سے تو شب قدر میں بھی فرق پڑ گیا. یہ میری گفتگو سے نتیجہ نکل سکتا تھا، حالانکہ میں نے اس کی بات کہی نہیں، لیکن اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، رمضان قریب قریب آیت اللہ خوئی والے اور آیت اللہ سیستانی والے دونوں کا رمضان ایک ساتھ شروع ہوا ہے. چنانچہ اس وقت جس انداز سے روزے چل رہے ہیں، مثلاً آج 14 روزے کا اختتام ہوا، تو چودہویں روزے کا اختتام دونوں مجتہدین کرام کے حوالے سے ہے. ابھی تک کہیں ایسی بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں کہیں چاند نظر آ گیا تھا لہذا آیت اللہ خوئی والوں کا رمضان پہلے شروع ہو گیا, نہیں ایسا ابھی تک کچھ کہیں ثابت نہیں ہوا. چنانچہ اس وقت کی کیفیت تو یہ ہے کہ دونوں مجتہدین کے نزدیک آج چودہویں رمضان کا روزہ ختم ہوا اور پندرہویں کی شب آج شروع ہو گئی. ایسی صورت حال میں پھر جتنی شب قدر ہوں گی وہ سب کی سب مشترک ہیں, تو جو زحمت آیت اللہ خوئی والوں کو اٹھانا پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آیت اللہ سیستانی والے بھی الگ الگ شب قدر منا رہے ہوتے ہیں, پہلے ایک انیس کی شب قدر مناتے ہیں پھر دوبارہ دوسری انیس کی شب قدر مناتے ہیں, اس سال اگر یہ زحمت نہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لہذا آیت اللہ خوئی والے اور آیت اللہ سیستانی والے دونوں ایک ہی شب قدر منا سکتے ہیں. 19, 21, 23 یہ تینوں راتیں اگر دونوں مجتہدین کے مسائل پر عمل کرنے والے ایک ساتھ شب قدر منا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ صاحب تقریباً تمام صاحبان ایمان کو معلوم بھی ہے کہ قرآن و عطرت اکیڈمی میں یہ شب قدر کے اعمال ہوتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ہو رہے ہیں, شاید 15-17 سالوں سے یہ اعمال ہو رہے ہیں. تو دونوں مجتہدین کے مسائل پر عمل کرنے والے 19, 21, 23 اگر وہ قرآن و عطرت اکیڈمی میں اعمال میں شریک ہونا چاہیں تو وہاں اعمال شروع ہوں گے 10:15 بجے. چنانچہ جو شرکت کرنا چاہتے ہیں 10:15 بجے جوشن کبیر کے اعمال شروع ہو جائیں گے اور وہاں شریک ہو سکیں. اور ایک دوسرا اعلان اس حوالے سے یہ بھی اہم ہے کہ چونکہ چاہے وہ ہمارے بیٹے ہیں مگر اس کے باوجود مولانا محمد کمیل مہدوی کی دعائیں پڑھانے کا ایک خاص طرز ہے, ایک خاص طریقہ ہے ان کا, اور جس انداز سے وہ دعا پڑھاتے ہیں لوگوں کو بہت پسند بھی آتا ہے. چنانچہ شب قدر 19, 21, 23 کے اعمال بھی وہی کروائیں گے دوسرے علماء کے ساتھ مل کر البتہ. تو آپ میں سے جو افراد شرکت کرنا چاہیں, بلکہ زیادہ سے زیادہ خواتین حضرات, سب کے لیے اعمال ہوتے ہیں, خواتین کے لیے بڑا خصوصی انتظام ہوتا ہے, سب کے سب وہاں اعمال میں شرکت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مولانا محمد کمیل مہدی صاحب اعمال کروائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. آج میں نے قرآن مجید کے مختصر ترین سورے کی تلاوت کی ہے, اور اس مختصر ترین سورے کی تلاوت عام طور پر شہزادی کونین کی ولادت یا وفات کے موقع پر کی جاتی ہے, اور اس سورے کی تلاوت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ کافر اللہ کے رسول کو ایک طعنہ دیا کرتے تھے کہ ان کی یا تو اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی ہے, اور اگر اولاد پیدا ہوتی بھی ہے تو وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہتی, انتقال ہو جاتا ہے, مر جاتی ہے. چنانچہ کافر ایک مسلسل طعنہ دے رہے تھے ہمارے رسول کو ابتر کا, اور اس طعنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کو اولاد عطا کی. اولاد عطا ہو جانے کے بعد بھی ایک شبہ اور ایک شائبہ تو ضرور رہ گیا بیچ میں, اس لیے کہ خاندانی نظام کو چلانے والے, اور خاندانی نظام میں بھی بطور خاص اگر قبیلوں کا نظام ہے, قبائل, تو وہ نظام تو فقط مرد ہی چلا سکتے ہیں, یہ عورتیں نہیں چلا سکتی. اور عربوں میں ایسی کوئی مثال موجود بھی نہیں ہے کہ کسی بھی قبیلے کی سردار کوئی عورت ہو, ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے. اور پھر کسی بھی تنظیم کی, کسی بھی تحریک کی, اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, اس کی قیادت کوئی عورت کر رہی ہو, ایسی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. کہیں کہیں اکا دکا واقعات مل جاتے ہیں, مگر جو اکا دکا واقعات مل جاتے ہیں اس کا اختتام عام طور پر بےہودگی پر ہوتا ہے. ہے میرے ذہن میں وہ واقعات مگر میں بیان نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ اختتام بہرحال بےہودگی پر ہے اس کا. طریقہ کار عربوں کا یہی ہے, قیادت بہرحال مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہ قیادت کامیاب ہوتی ہے. تو جو ابتر کا تانا دیا جا رہا تھا, ان شان اکہول ابتر, اس کا جواب ہے جو وہ تانا دے رہے تھے کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا, وہی نسل کٹا ہوگا, مگر اللہ کے رسول کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا نہیں تھا, یہ ایک بڑا پرابلم تھا. پھر بھی ایک شبہ اور شائبہ باقی رہ گیا تھا. اچھا, اس شائبے کو پورا کرنے کے لیے عملی شکل کیا ہوئی؟ یہ عملی شکل سب سے پہلے اللہ کے رسول کے گھر میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں آئی ہے. تو ایکچولی سورہ کوثر کی عملی تفسیر امام حسن ہے. آغاز شہزادی کونین سے ہو چکا تھا مگر پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خدشات باقی رہ سکتے تھے, وہ سارے خدشات ختم ہو گئے امام حسن کی ولادت کے بعد. اچھا, امام حسن کی ولادت کے بعد مسلمانوں نے کچھ ایسی نئی چیزیں دیکھی کہ جو اس سے پہلے رسول سے کبھی سرزد نہیں ہوئی تھی. بالکل نئی چیزیں مسلمانوں نے نوٹ کی ہیں. وہ کیا تھی؟ اس سے پہلے کوئی ایسا وسیلہ ہی پیدا نہیں ہوا تھا, ایسا کوئی سبب ہی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے رسول وہ باتیں بتاتے کہ جو بتانا ضروری تھی. جب کسی مسلمان کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے یہ اللہ کے رسول نے اسے پہلے نہیں بتایا تھا. جب خود شہزادی کونین کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول نے جن جن کاموں کو انجام دیا تو اس کے بعد جا کے پتا چلا کہ اچھا یہ مستحبات ہوتے ہیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے. اس سے پہلے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا. وہ نام رکھنے کا معاملہ آپ اکثر سن چکے ہیں, مگر نام رکھنے کے ساتھ ساتھ جب بچہ پیدا ہوا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ بچے کو ایک چادر میں لپیٹ کے میرے پاس لایا جائے. جب چادر میں لپیٹ کے لائے تو سب سے پہلا مستحب جو اللہ کے رسول نے انجام دیا, اب یہاں سے بچے کی ولادت کے مستحبات شروع ہو رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ سیدھے کان میں اذان کہیے اور الٹے کان میں اقامت کہیے. تو لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا یہ مستحب ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہو ہمارے یہاں تو یہ کام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک فہرست سے بچے کی ولادت کے وقت کے جو مستحبات ہیں اس کی ایک پوری فہرست سے, وہ فہرست سب سے پہلے اللہ کے رسول نے مکمل کی تھی امام حسن کی ولادت پر. جب ساتواں دن آیا تو عقیقہ کروایا. عقیقہ وہاں سے نکلا امام حسن کی ولادت سے, اور عقیقہ کروانے کے بعد باقاعدہ اس عقیقے کا الگ مستحبات ہیں کہ اس کے گوشت کو کاٹ کر اس کا ایک حصہ ایک پوری ران دایا کو دی, جو نرس یا سسٹر یا جو کچھ بھی کہا جاتا ہے ایک پوری ران اسے بھجوائی, باقی جو گوشت بچا تھا اسے پکوا کر سارے مومنین کو کھلوایا. یہ عقیقے کے سارے مستحبات. یہ ساتویں ایک دن عقیقہ جو کروایا جاتا ہے اس میں کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا جو کھال جانور کی بچتی ہے یہ ہم کسائی کو دے دیں یا کسی غریب کو دے دیں؟ اصل تو یہ کہ کسی غریب کو دینا چاہیے, لیکن اگر کسائی کو دینا چاہتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. کسائی کو دینے کے بعد اس کھال کے جو پیسے ہوں یہ پیسے کسی غریب کو دے دینا چاہیے, اس لیے کہ بہرحال یہ پورا کا پورا جانور صاحبان ایمان کے لیے ہے, اس کے ایک ایک چیز صاحبان ایمان کے لیے. لہٰذا اگر کھال کسی کسائی کو دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کی رقم پھر اس کا عوض پھر کسی غریب شیعہ کو دے دیجئے جو صدقہ کہلائے یا جو کچھ بھی کہلائے, تاکہ یہ بھی کسی مومن کو پہنچ جائے. اور جب عقیقے کا لفظ آتا ہے تو ایک خیال عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ بھائی یہ عام طور پر رد بلا کے لیے ہوتا ہے. اچھا, یہ ہے بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی ہے کہ تمہاری جانوں کو گروی رکھا گیا ہے, اس کو عقیقہ دے کر آزاد کرواؤ. تو یہ جانیں ہم سب کی گروی ہیں, آزادی کب ملے گی؟ عقیقہ والا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس کا تحفظ چاہتے ہیں, جان کی آسانی چاہتے ہیں, تو اس کے وزن اگر عقیقہ کر لیا جائے تو تحفظ مل جائے گا. لہذا لوگوں نے اس کو صدقے کے بالکل مشابہ بنا دیا. صدقے کے مشابہ بنانے کے کئی نتائج نکلے, ان میں سے ایک نتیجہ تو وہی نکلا کہ صدقہ عام طور پر غریبوں کو دیا جاتا ہے, لہذا عقیقہ بھی غریبوں کو دیا جائے. تو عقیقے کا گوشت جو بانٹنے لگے پتا چلا وہ سب کے سب غریبوں کو بانٹنے لگے. صدقہ الگ ہے, عقیقہ الگ ہے, یہ ایک چیز نہیں ہے. صدقے کی عبادت ہے وہ الگ عبادت ہے, عقیقے کی عبادت بالکل الگ عبادت. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یا تو گوشت بانٹ دیں مومنین کو, یا اس کا گوشت جانور کا گوشت پکا کر مومنین کو کھلائیں. اس میں کہیں بھی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط غریبوں کے لیے. بس کوئی چیز تو امیروں کے لیے چھوڑیں, ساری غریبوں کے لیے, ہر چیز غریبوں کے لیے کر دی ہے, کوئی چیز تو ان لوگوں کے لیے بھی چھوڑے نا. چنانچہ عقیقہ امیر و غریب سب کو کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اس کا گوشت بھی ہر ایک کو بانٹا جا سکتا ہے، امیر و غریب سب کو بانٹا جا سکتا ہے. اس کو صدقہ قرار دینے والے ایک دوسری غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ چونکہ یہ صدقہ ہے، صدقہ سیدوں پر حرام ہوتا ہے، لہذا عقیقے کا گوشت سیدوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ کوئی غلط فہمی. ایک اچھی خاصی عبادت تھی، ایک اچھی خاصی نعمت تھی جو سیدوں تک پہنچائی جا سکتی تھی، وہ یہ کہہ کے رکاوٹ ڈال دی کہ یہ صدقہ ہے، حالانکہ اس کا صدقے سے کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ سیدوں کو بھی کھلائی جا سکتی. بلکہ اگر سارے کے سارے سادات ہوں گے تو این ممکن ہے ثواب زیادہ ملے گا، اور سادات بھی اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہ کریں، اس لیے کہ صدقہ ہے ہی نہیں ہے، یہ عقیقہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں. تو یہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے عبادت سکھائی تھی، اور یہ خاص امام حسن کے ولادت کے موقع پر. اسی طرح سے ساتویں دن بچے کے بال منڈوانا، یہ وہیں سے نکلا. بال منڈوانے کے بعد بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، یہ وہ سارے مستحبات وہیں سے نکلے. چنانچہ ان سارے مستحبات پر ولادت کے موقع پر عمل کیا جاتا ہے، اور چاندی صدقہ کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ چاندی ہی صدقہ کریں، بلکہ چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ بھی صدقہ کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں، ہاں یہ صدقہ کہلائے گا. بال کے وزن کے برابر جو چاندی دے رہے ہیں یہ صدقہ کہلائے گا. لیکن اگر یہ صدقہ کہلائے بھی تو یہ ایسا صدقہ نہیں ہے کہ جو سادات پر حرام ہو. عام طور پر مجتہدین جس صدقے کی ممانعت کرتے ہیں وہ کون سا صدقہ ہے؟ سیدوں کے لیے جن صدقے کی ممانعت کرتے ہیں وہ والا صدقہ ہے کہ جو رد بنا کے لیے نکالا گیا ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ چھوٹی مقدار میں ہو. یہ دو شرطیں، ایک تو یہ کہ رد بلا کے لیے نکالا گیا ہو، دوسرا چھوٹی مقدار میں ہو، تو پھر یہ والا صدقہ سادات کو نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر بڑی مقدار کا صدقہ ہے تو چاہے رد بلا کے لیے بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی سید کو دیا سکتا ہے. یا یہ صدقہ رد بلا کا ہے ہی نہیں، ویسی سوال حاصل کرنے کے لیے صدقہ نکالا گیا تھا، تب بھی سادات کو دینے میں کوئی حرج نہیں، چاہے چھوٹی مقدار ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ یہ بالوں کے عوض جو چاندی صدقہ کی جاتی ہے یہ رد بلا والی نہیں ہے، یہ تو اس مستحب پر عمل کرنے کے لیے. چنانچہ اس مستحب کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جو چاندی صدقہ کی جا رہی ہے، یا اس چاندی کے عوض جو رقم صدقہ کی جا رہی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ سادات کو بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کس طرح کی اوپر قباحت. یہ سارے مستحبات حسن کی ولادت کے موقع پر اللہ کے رسول نے انجام دیے تھے، اور پھر کئی مقامات پر امام حسن و امام حسین کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ حاضان ابنیان، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور اس انداز سے میرے بیٹے ہیں کہ چاہے یہ قیام کریں یا قعود کریں، دونوں اعتبار سے میرے بیٹے ہیں. اس حدیث کی وضاحت میں دو چار بار کر چکا ہوں، لہذا اس کا تکرار نہیں کر رہا. قیام کریں کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ جہاد کرنا چاہیں تب بھی یہ میرے بیٹے ہیں، امام ہیں، اور اگر یہ جہاد نہ کریں، یہ صلح کریں، تب بھی یہ میرے بیٹے امام ہیں. دونوں اعتبار سے وضاحت کر دی تھی اللہ کے رسول نے. مگر یہ سلسلہ عربوں کے ہاں بھی تھا، ہمارے ہاں بھی ہے. وہ کیا؟ نسل چلتی ہے باپ سے، نسل ماں سے نہیں چلتی، لڑکیوں سے نسل نہیں چلتی. یہ سلسلہ عربوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. جو سلسلہ عربوں کے ہاں پایا جاتا ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے. کیوں زیادہ شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں نسب کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آج بھی ان کے ہاں نسب کا بڑا عمل دخل ہے. انسانوں کے نسب کی بات تو چھوڑیے، ان کے ہاں جانوروں کے نسب کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے. مثلا گھوڑے کا نسب، حتم نسب، ان کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے. اتنا زیادہ ان کے یہاں گھوڑوں کا بھی حسب نسب کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کے باقاعدہ نام ہیں. جو خالص نسل کا گھوڑا ہوگا اس کا الگ نام ہے، جس کا باپ الگ ہوگا اس کا الگ نام ہے، جس کی ماں الگ ہوگی اس کا الگ نام ہے. میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، یہ گھوڑوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے گھوڑوں کی. جو خالص نسل کا ہوگا اس کا نام وہ لوگ رکھتے ہیں عتیق، خالص گھوڑا، خالص نسل کا گھوڑا، اس کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. اچھا، اس ویلیو کو یہاں تک کہ اسلام نے بھی ایک حد تک قابل توجہ سمجھا ہے، اسلام نے بھی. اس لیے کہ جب زکات دینے کے مقامات آتے ہیں تو زکات دینے کے مقامات پر ان چیزوں کو پیشن رکھا جاتا ہے کہ یہ خالص نسل والا گھوڑا ہے یا دوسری نسل. اچھا خالص نسل والا گھوڑا کہلاتا کون سا ہے؟ کون سا گھوڑا خالص نسل والا کہلائے گا؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو جناب اسماعیل کے پاس گھوڑا تھا اس نسل سے باقاعدہ نسلن بعد نسلن اگر چلا آ رہا ہے گھوڑا بھی, اور جس کے ماں باپ دونوں جو جناب اسماعیل کے گھوڑے تھے اس کی نسل سے چلے آ رہے ہیں تو اس کا نام ہے عتیق, وہ بالکل خالص نسل کا گھوڑا. اور اگر ان دونوں میں سے کہیں پر بھی مکسچر ہو گیا ہے, اس کی ماں الگ ہو گئی ہے یا اس کا باپ الگ ہو گیا ہے, تو اس گھوڑے کا نام وہ عتیق نہیں رکھتے, وہ برزون رکھتے ہیں, دوسرے جو نام ہوتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں, عتیق نام نہیں رکھتے. تو گھوڑوں میں بھی اتنا خالص نسل کا خیال رکھنے والے لوگ تھے. اب جو افراد گھوڑوں میں اتنا خالص نسل کا خیال رکھنے والے ہوں وہ انسانوں میں تو اور زیادہ نسل کا خیال رکھنے والے ہوں. لہذا جب اولاد کا سلسلہ چلتا ہے تو بیٹے سے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے. یہ بات عربوں کے ہاں بار بار خلتی تھی اور ان کو خدشات میں مبتلا کر دیتی تھی کہ یہ رسول کی اولاد کیسے ہیں, اور بار بار اس چیز پر اعتراض بھی کیے گئے. حالانکہ رسول نے بذات خود وضاحت کر دی تھی کہ یہ میرے بیٹے ہیں, خود قرآن نے بھی کئی مقامات پر وضاحت کر دی کہ یہ میرے بیٹے ہیں, مگر اس کے باوجود عربوں کے ذہن میں ایک شوشہ بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیٹا تو باپ کی نسل سے چلتا ہے ماں کی نسل سے نہیں چلتا. اچھا ایک پتہ ہوا کیا, حجاج بن یوسف, آپ کو معلوم ہے یہ بدترین دشمن اہل بیت تھا, بدترین دشمن اہل بیت, اور اس نے ایسے ایسے مظالم ڈھائے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو یہ ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا. اچھا اس کو طبیب کو بلایا گیا, حجاج بن یوسف کی بات کر رہے ہیں, طبیب کو بلایا گیا کہ یہ ماں کا دودھ نہیں پیتا, کہا کہ پھر دوسری عورت کا دودھ پلواؤ, دوسری عورت کا دودھ بھی نہیں پیتا, کہا کہ کسی جانور کا دودھ پلاؤ, اونٹنی کا دودھ پلاؤ, بکری کا دودھ پلاؤ, یہ دودھ پلانے کی کوشش کی, پتا نہیں وہ بھی دودھ نہیں پیتا, یہ سارے دودھ نہیں پی رہا تھا. یہ الگ الگ طبیبوں کو بلایا گیا علاج کے خاطر کہ آخر اس کے پیٹ میں غذا جائے کیسے, یہ کیسے دودھ پیے. ایک خاص قسم کے کاہن کو بلایا گیا, پرانے زمانے میں جادوگر سمجھ لیجیے, جادوگر قسم کا, اور جادوگروں کے بارے میں تو آج بھی جو لوگ ان کے پس منظر کو جانتے ہوں گے وہ ان کی حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ وہ کتنے گندے لوگ ہوتے ہیں اور کتنے غلیظ قسم کے کام کرتے ہیں, پکے شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ آج بھی جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے کسی کو بلائے گا اسے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ کالے سانپ کو لے کر آؤ اور کالے سانپ کو کاٹو, اور اس کے بعد اس میں سے بہت زیادہ خون تو نہیں نکلے گا, چند قطرے خون کے نکلیں گے, وہ چند قطرے اس کے منہ میں ٹپکاؤ اور اس کے بعد اس کے چہرے پر ملو, اس کے بعد جا کے یہ دودھ پینا شروع کرے گا. یہ داستان میں نے بطور خاص اس لیے بھی بیان کی ہے کہ محرم میں اس طرح کی کچھ نہ کچھ رسمیں ہمارے یہاں داخل ہو گئی تھیں یا آج بھی ہیں. جو جانور کا گوشت ذبح کیا جاتا ہے جانور کا, اس کا خون ملا جاتا ہے, اور میں نے سنا یہ کہ کبھی کبھار وہ خون پلا بھی دیا جاتا ہے, بچے کو وہ خون پلا بھی دیا جاتا ہے, مگر ایسے بچے کو اگر اس انداز سے خون پلا دیا گیا ہو تو نتیجہ کیا ہے, وہ حجاج بن یوسف کو سانپ کا پلایا گیا تھا, یہ بکرے کا پلایا گیا, بہت معمولی فرق ہے مگر یہ بالکل قریب قریب پہنچ جائے گا. تو یہ حجاج بن یوسف اس طرح کا آدمی, یہ بدترین دشمن اہل بیت تھا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے قید خانے میں 50,000 خواتین ایسی تھیں, 50,000 اس زمانے کی پاپولیشن کے اعتبار سے 50,000 خواتین ایسی تھیں کہ جن کی بیچاروں کے پاس کوئی لباس نہیں ہوتا تھا, وہ برہنا قید خانے میں رکھی گئی تھی. اس عالم میں اس نے اہل بیت کے چاہنے والوں پر مظالم ڈھائے تھے. اچھا ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک بات آئی, کہا کہ آج کسی شیعہ نے علی کو قتل کرنے کا بڑا جی چاہ رہا ہے. یہ ان لوگوں کے زمانے میں بہت عام بات تھی. آج ہم اپنے بدترین دشمن کو بھی نقصان پہنچانا چاہیں تو تعلیمات اسلامی کی وجہ سے لوگوں کے اتنے پھر بھی اتنے سخت نہیں ہیں, وہ دوسروں کو بھی اذیت میں دیکھتے ہیں تو آپ میں سے انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی مل جائے گی کہ وہ فقط قما کا ماتم نہیں دے سکتی. اگر وہ قما کا ماتم